سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولای عارف الله، مجدد زمانہ، حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں۔ دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تے غم کا حامل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں۔ آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا، آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں۔ آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں۔ صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں۔ صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں۔ دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں۔ جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں، ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں۔ جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں۔ جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل، غیر حق سے لگاتا ہے جو خط کے غم کا وہ حامل نہیں، تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں، غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل، تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں، آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں، آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں، کوئی لے میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات و ارشادات پر مبنی مجموعہ مواہب ربانیہ سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ خانقاہوں میں ولیوں کا کام ہوتا ہے، یہ نبیوں کا کام نہیں۔ میں نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو، کیونکہ عالم نہیں ہو۔ شعبہ تزکیہ نفس کے لیے جو خانقاہیں بن رہی ہیں، یہ کار نبوت کو انجام دے رہی ہیں۔ بتاؤ، آیت یزکیہم ولیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی کہ میرا نبی تزکیہ کرتا ہے؟ لہذا تزکیہ نفس کے لیے خانقاہیں بنانا، پیری مریدی کرنا، اس شعبے کو زندہ کرنا کار نبوت ہے۔ اس کو ولیوں کا کام کہنا بیوقوفی اور کم علمی ہے۔ عوام اور خواص سب کو تزکیے کی ضرورت ہے، اور خواص کی تربیت عوام کی تربیت سے افضل ہے، کیونکہ خواص کے ذریعے سے دین عوام میں پہنچ جاتا ہے۔ اگر علماء اللہ والے بن جائیں، صاحب درد صاحب نسبت درد بھرا دل ان کے سینے میں ہو، تو بتاؤ کیا عالم ہوگا؟ اس عالم سے پورا عالم روشن ہو جائے گا۔ ورنہ جو روحانی امراض کے ساتھ دعوت دے گا، تو اس کی دعوت اللہ میں اثر نہ ہوگا۔ اسی لیے دعوت اللہ کے ساتھ عمل صالح کی آیت نازل ہوئی، ومن احسن قولا ممن دعا اللہ وعمل صالحا۔ معلوم ہوا کہ جو دعوت اللہ کرے، وہ نیک عمل بھی کرے، گناہوں سے بچے، اور عمل صالح کی توفیق اہل اللہ کی صحبت سے ہوتی ہے. ارشاد فرمایا کہ میں لمبے لمبے وظیفے نہیں بتاتا کہ دریاؤں میں جا کر 12 بجے رات کو وظیفہ پڑھو. ذکر و نوافل بھی زیادہ نہیں بتاتا, زیادہ محنت و مجاہدہ بھی نہیں بتاتا. بس یہی کہتا ہوں کہ اگر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچنا ہے تو ایک ہی کام کر لو کہ کام نہ کرو, یعنی گناہ کے کام نہ کرو. نظر کو آرام سے رکھو, حرام جگہ نہ دیکھو. کیوں کام لیتے ہو؟ آرام سے رہو, جہاں دیکھو کہ احتمال ہے وہاں بھی آنکھ بند کر کے اپنے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو. بس اللہ اللہ کی رٹ لگاؤ. مولا کو یاد کرو گے تو لیلا خود ہی یاد نہیں آئے گی. مولا کو یاد کرو گے تو لیلا خود ہی یاد نہیں آئے گی, کیونکہ مولا پاک ہے اور لیلا ہزاروں عیب رکھتی ہے. ہوا کھولتی ہے یا نہیں, لیٹرین میں ہکتی ہے یا نہیں, اس کے پسینہ نکلتا ہے یا نہیں, 40 دن نہ نہائے تو منہ میں بدبو آئے گی یا نہیں. تو پھر پاک ذات کو چھوڑ کر ان ناپاک اور مرنے والی لاشوں پر کیوں مرتے ہو؟ فرمایا کہ لا الہ الا انت سبحانک کا عاشقانہ ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے, آپ پاک ہیں. انی کنت من الظالمین, مگر ہم ظالم ہیں کہ آپ جیسے پاک مولا کو چھوڑ کر ان ناپاکوں اور ہگنے اور موتنے والی لیلاؤں کے عشق میں مبتلا ہیں, اور ان کے جسم کے فرسٹ فلور سے پاگل ہو کر گراؤنڈ فلور کی گٹر لائنوں میں گھسے پڑے ہیں. گال آنکھ اور بال دکھا کر پھر گراؤنڈ فلور کے وبال میں پش کرتا ہے. پھر بڑے بڑے مقدس 10-10 سال کے متقی کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. وہ گٹر لائن میں گھسے پڑے ہوتے ہیں. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے نظر کی حفاظت فرض کر دی تاکہ گناہوں کا 0 پوائنٹ ہی شروع نہ ہو, نقطہ آغاز ہی نہ ہو. نظر بچانے سے اتنا قوی نور پیدا ہوگا کہ 1 لاکھ تہجد کا نور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک بدنظری سے بچ جاؤ, کسی حسین کو مت دیکھو. یہ غم آپ کو ایک دم راکٹ کی طرح اللہ تک اڑا دے گا. گناہ سے بچنے کی یہ مائنس وائرنگ منزل قرب حق تک بہت تیز لے جاتی ہے. آپ عمل تو کر کے دیکھیں, پھر اختر کی بات صحیح نہ ہو تو کہنا. ایسے ہی یہ غم اٹھا کر تو دیکھیے, اتنا بڑا درد دل آپ کے سینے کو حاصل ہوگا کہ آپ خود بھی مست ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی مست کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی مستی عطا فرمائے گا. وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے عاشقوں کو خوش مستی دیتا ہے اور شیطان اپنے عاشقوں کو بد مستی دیتا ہے, جس کی وجہ سے ذلت و خواری ہوتی ہے اور جوتے پڑتے ہیں. دنیاوی لیلاؤں کے عاشقوں کی کھوپڑی پر جوتے پڑتے ہیں اور اللہ کے عاشقوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. ان کے جوتے اٹھانے کو لوگ اپنی خوش قسمتی اور سعادت سمجھتے ہیں. حقیقت اور مجاز میں کتنا بڑا فرق ہے. نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نویں روایت, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس حدیث میں جس میں آپ ان لوگوں کا ثواب بیان فرما رہے تھے جن کی اولاد بچپن میں مر جاتی ہے, روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ جس کا کوئی بچہ آگے نہ گیا ہو. آپ نے فرمایا, اپنی امت کے لیے میں آگے جاتا ہوں کیونکہ میری وفات کی برابر ان پر کوئی مصیبت ہی نہ ہوگی. روایت کیا اس کو ترمذی نے. اس حدیث سے بھی آپ کی وفات کی ایک حکمت امت کے لیے معلوم ہوئی کہ اس پر صبر کرنے سے ثواب عظیم کے مستحق ہوئے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس پر کوئی مصیبت پڑے وہ میری وفات کے واقعہ مصیبت کو یاد کر کے تسلی حاصل کر لے۔ اس میں ثواب کے علاوہ ایک اور حکمت تسلی کی معلوم ہوئی۔ 11ویں روایت، قیس بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مقام حیرہ میں ایک رئیس کے سامنے رعایا کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر آیا اور حضور میں عرض کیا کہ آپ کے سامنے تو سجدہ کرنا اور زیادہ زیبا ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا، اگر تم میری قبر پر گزرو تو کیا اس کو بھی سجدہ کرو؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو بس ایسا مت کرو۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ مطلب آپ کے سوال کا یہ ظاہر فرمانا تھا کہ تمہارے اقرار سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مسجودیت کے لیے حیات شرط ہے، اور ظاہر ہے کہ حی حقیقی حق تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں، تو بس سجدہ اسی کو زیبا ہے۔ اس حدیث سے بھی ایک حکمت وفات کی مستنبط ہوئی کہ اگر آپ ہمیشہ ظاہر میں زندہ رہتے تو عجب نہیں ہزاروں نادانوں کو شبہ الوہیت کا آپ پر ہو جاتا۔ سو وفات سے حیات خاص کا زوال اور اس سے عدم الوہیت پر استدلال ظاہر ہو گیا، اور امت کے لیے یہ بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے نوازے، سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارزنا وارز عنا اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم۔ ایک اعلان یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالی شام والی مجلس کل سے 5:40 پر شروع ہوگی، لہذا 5:35 پر ٹیلی فون کر لیا کریں کانفرنس والے، 5:35 پر شام والی مجلس کے لیے ٹیلی فون کریں، اور 5:40 پر ان شاء اللہ تعالی مجلس شروع ہو جائے کرے گی۔ اور رات کی مجلس کا بھی وقت بدل دیا گیا ہے، 8:55 پر ٹیلی فون کریں، 9:00 ان شاء اللہ تعالیٰ کل سے عشاء کے بعد والی مجلس شروع ہو جایا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔